عليه وسلم: الدين النصيحة. رضينا بقسمة الجبار فينا، رضينا بقسمة الجبار فينا، لنا اتباع وللجهال تقليد. رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھمر میں عمریا گوائی، اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو، قطب فکھا سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، قطب فکھا سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، امتی کے ہاتھوں پہ دھرے ہاتھ تم نے، امتی کے ہاتھوں پہ دھرے ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، اہل الحدیث مسلک اپنا کر تو دیکھو، قرآن و حدیث کو دیکھنے والی آنکھوں، کتاب و سنت کو سننے والے کانوں، سچ کے راگ آلاپتی زبانوں، خاک بے باک سے اٹھائے گئے خمیروں، زندہ و جاوید اور بیدار ضمیروں، اعلائے کلمت اللہ کے لیے پیکار جوانیوں، غیرت و حمیت سے سرشار سینوں، حب مصطفیٰ سے مخمور دلوں، جذبہ اطاعت سے معمور دماغوں، قوت حق سے بھرپور باہوں، کتاب و سنت کو تھامنے والے ہاتھوں، اور صراط مستقیم پہ گامزن قدموں، اور ایک رب کے دروازے پہ جھکنے والے ماتھوں اور جبینوں کو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سلام محبت پیش کرتا ہوں. یہ دائیں طرف جتنے ساتھی بول رہے ہیں آواز نہیں آنی چاہیے کسی قسم کی. دوستو، دنیا کے اندر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیبے میں لکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے علم کی بنیاد ہی پہ کسی کا نصیبہ بناتے ہیں. ویسے اللہ جو بنا دے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتے. اگر اللہ کسی کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کی خاص رحمت اور شفقت ہوتی ہے اس پہ، لیکن اس کے کچھ داخلی گیٹس بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے، اس کے باطن کی صفائی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس پہ یہ انعام کیا ہوتا ہے. اور اللہ یوں ہی کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کرتے، اللہ کے اس کے باطن کے شرور جو ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پھر اللہ جو ہے اس کی ناراضگی ایسے شخص کے مقدر میں ہو جایا کرتی ہے. اپنا اپنا مقدر، چیز ایک ہی ہے. دوستو، ہم اپنے مقدر پہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں کتاب و سنت رکھی ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر کرے کم ہے کہ اس نے ہمارے مقدر میں اطاعت اور اتباع رکھی ہے. دعویٰ تو سب کریں گے لیکن چہرے بتا دیتے ہیں کہ دعوے میں کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے. آئیں دیکھیں، پانی ہے نا، پانی، یہی پانی مچھلی کی جند جان ہوتی ہے. پانی مچھلی کی جند جان ہے، لیکن سانڈا زب اور گو، اس کی پانی سے جان جاتی ہے. اور پانی دیکھ کے اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑے تو میرے بھائی ہم یہی کہیں گے کہ اندر کچھ خرابی ہے، اندر کچھ خرابی ہے. آپ چاند کو دیکھ لیں، ہے وہ چاند ایک ہی، لیکن چاند کے چہرے کو جب مور دیکھتا ہے تو خوشی سے ناچنے لگتا ہے، اسی چاند کو جب چور دیکھتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے. وہی چاند جو مور کے لیے رات ہے چور کے لیے مفید نہیں ہے، وہ رب سے دعائیں مانگ کے اندھیری راتیں لیتا ہے. حضرات، سورج ایک ہی ہے، لیکن آپ غور کریں، سورج مکھی کے سورج مکھی، سورج مکھی کے پھول کو کبھی دیکھیے گا؟ سورج اگر طلوع ہونے والا ہے تو وہ اپنے رخ کو اس طرف کر لیتا ہے، مشرق کی طرف، کہ تو کب طلوع ہوگا، میں تیرا دیدار کروں. جو جو سورج بلند ہوتا جاتا ہے یہ بھی سر اٹھاتا جاتا ہے، یہ مغرب کو جاتا ہے، وہ اپنا رخ مغرب کو کر لیتا ہے. لیکن یہی سورج ہوتا ہے جب نکلتا ہے تو الو اور چمگادڑ ان کی جان کی بنی ہوتی ہے، ایک سارا دن الٹا لٹک کے گزار دیتا ہے اور دوسرا چھپ چھپا کے گزار دیتا ہے ویرانوں میں، کہ کب یہ جائے اور جان چھوٹے. حضرات، شہد ایک ہی ہے، اللہ نے اس کو شفا کہا ہے، اللہ نے اس کو شفا کہا ہے. لیکن اگر کسی کو بخار اور ٹمپریچر ہو اور اس کو وہ منہ میں رکھے اور کہے نہیں یار یہ تو کڑوا ہے، ہم کہیں گے نہیں، شہد کڑوا نہیں. فَمَنْ يَقُذَا فَمِنْ مُرِّمْ مَرِيضًا يَجِدْ مُرَّمْ بِهِ مَعَ الظُّلَالَ. جس بیمار کا بیماری سے منہ کڑوا ہے وہ میٹھا پانی اس کو کڑوا لگتا ہے، پانی کڑوا نہیں ہوتا، میٹھا ہے. شہد میٹھا ہے بھائی، تیرے منہ میں کڑواہٹ ہے، اب ہم کیا کریں؟ اور اسی شہد کی شفا کا انکار اگر شوگر کا مریض کر دے، کہہ کے جناب اللہ نے شفا کہا ہے لیکن میرے لیے اس میں شفا نہیں، میں کھاؤں گا، میٹھا ہے اس میں زیادہ، شوگر زیادہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اندر کچھ خرابی ہے، پر کرنا شہد میں تو شفا ہے. مقدر کی بات، اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے، وہی بھیجی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس دنیا میں آیا ہے. کچھ لوگوں نے اپنا لیا ہے، میٹھا لگا ان کو اور کچھ کو یہ کڑوا لگتا ہے. قسم اللہ کی، عمریہ کا جو حصہ بیتتا ہے نا، اس میں یہی چیز ملی ہے کہ جس کو میٹھا لگتا ہے پھر وہ ساری زندگی کے لیے اس کو چھوڑتا نہیں، اور جس کو اس کی کڑواہٹ محسوس ہونے لگے پھر وہ اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا، کو کھینچ کھینچ کے بھی اس کے پاس لائے. اور آدمی کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں جس چیز کو غلط کہہ رہا ہوں کہیں میں خود تو غلط نہیں. مثلا کسی کو نزلہ ہو اور وہ پرفیوم کی خوشبو کا انکار کرو تو کیا کہا جائے گا؟ کہ بھائی پہلے نزلے کا علاج، بعد میں اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی. کھیت اپنا سیم اور تھور کا شکار ہو اور شکوہ نہر و دریا سے کرنے لگے بندہ تو بات اچھی نہیں، اور جال اپنا پھٹا ہوا اور شکوہ کرے کہ شکار نہیں پھنستا، اور ایسے ہی منہ اپنا کڑوا ہو، الزام پانی کو دے دے بندہ، بخار خود کو ہو، کڑواہٹ شہد کے ذمہ لگا دے اور چلا خود سے نہ جائے، غصہ لاٹھی پہ نکالے، لکڑی گیلی ہو آگ نہ پکڑے اور انسان غصہ ماچس کی تیلیوں پہ نکالتا پھرے تو مزے کی بات نہیں ہوتی، اچھی باتیں نہیں ہوتی. آئے بھائیو، ہم جس راہ پہ چلے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ کتاب و سنت کی راہ ہے، اور بڑی صاف ستھری راہ ہے، نہ اس میں گرد، نہ اس میں غبار، نہ اس میں جم، نہ اس کے راستے میں سپیڈ بریکر، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، بڑا صاف ستھرا رستہ ہے. اور ہم نے اس رستے کو ایسے بھی چنا، بڑا دیکھ کے چنا ہے، کیونکہ عربی کی ضرب المثل ہے، شکر رفیع کا قبل الطریق، کہ بھائی سفر کرنے سے پہلے یار سفر کا انتخاب کر لے، سفر پہ نکلنے سے پہلے یار سفر کا انتخاب کر لے. اور بھائیو، ہم نے اپنے سفر کے لیے جس ساتھی کو چنا ہے وہ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو. اور عربی ضرب المثل ہے کہ شف الحاد قبل الجاد، کہ جادہ منزل سے پہلے ہادی منزل کو دیکھ لیا جائے، ڈھونڈ لیا جائے وہ کون ہے. راستے میں مشکلیں ہوتی ہیں، ہم نے اپنی منزل کو پانے کے لیے جس ہادی کو ڈھونڈا وہ ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عربی کی ضرب المثل ہے کہ شف الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ لے، گھر دیکھنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ. ہم نے جس کی ہمسائے کی پسند کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آقا کا فرمان ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھتا ہے، کل قیامت کو اٹھے گا جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کا پیار ہے. اگر جہنمیوں سے پیار ہے تو جہنمیوں کے ساتھ، جنتیوں سے پیار ہے تو جنتیوں کے ساتھ. لیکن ہم نے جس ہادی سے پیار کیا وہ جنت کا دروازہ کھلوانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنا اپنا مقدر ہے. اور بھائیو دین جو ہے نا، دین یہ کسی شخصیت کی وراثت ذاتی مال نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. آقا کیا فرما کے گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت علماء کے پاس. وراثت ہوتی کیا ہے؟ آقا چھوڑ کے گیا گئے، ترکہ کیا ہے؟ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، کہ دین میں میری مرضی نہیں، شخصی آرا نہیں، ذاتی اقوال نہیں، نظریات فکریات اور خیالات نہیں، لوگوں میں کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہی ورثہ ہے دوستو، دیکھ لیں آج یہ وراثت کن کے پاس ہے. ایک بات، دوسرا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ لوگوں، ہم لوگوں کو دعوت بھی یہی دیتے ہیں کہ یا اللہ کی اطاعت کی جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی. یہ مسجد میں کون ساتھی ہیں؟ انتظامیہ اور سیکورٹی کے ساتھ ہی. حضرات گرامی، میرے ساتھ آج ذرا تھوڑی سی آپ کو توجہ کے ساتھ چلنا ہوگا. عنوان، ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیا تقلید سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں بھائیو، ہم ذاتیات میں کبھی نہیں لڑے. آخر ہم کیوں نہیں کرتے؟ دوستو سنیے، اس لیے کہ ہم تقلید نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں کچھ اور کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت اور اتباع. جائیں آپ قرآن مجید کو اٹھا لیں، قدم قدم پہ آپ کو اطاعت کا حکم ملے گا یا اتباع کا حکم ملے گا. مثال کے طور پہ ایک دو مقام ذکر کرتا ہوں. کہیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لفظ کیا بولا ہے میں نے؟ بولیے بھائی، اطیعوا، اس میں حکم ہے، امر ہے اطاعت کا. کہیں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتبعوا کیا حکم؟ اتباع کرو. دوستو لفظوں پہ غور کرنا، اطیعوا، اتبعوا، ہم جس دعوے کو پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر ویسے وہی سیم لفظ آ رہے ہیں قرآن مجید میں جو ہمارا دعویٰ ہے. ہم نے پہلے دعویٰ بنا کے بعد میں دلیلیں نہیں ڈھونڈی، ہم نے دلیلوں کو دیکھ کے دعویٰ بنایا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع لازمی ہے. 65 مرتبہ تقریباً قرآن مجید میں اطاعت کا لفظ، اور 65 مرتبہ ہی تقریباً اتباع کا جو ہے، یہ مختلف اعتبارات سے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے. ٹوٹل کتنا؟ 130 مرتبہ. 130 مرتبہ. جائیے بھائیو،
کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسو جمانے والی بات ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کے ایک ایک حرف کا ذمہ دار۔ لیکن ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس کی منزل تلک درمیان میں کہیں ایک مرتبہ بھی یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قلدوا، یا ایھا الذین آمنوا قلدوا۔ اگر ایک مرتبہ بھی یہ حکم آ جاتا نا، اللہ کی توفیق سے کوئی شخص ہمیں پیچھے نہ دیکھتا۔ لیکن کیوں نہیں کر سکے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں کے اندر، 114 سورتوں کے اندر، 547 کے لگ بھگ رکوعوں کے اندر، 6000 سے متجاوز آیات کے اندر، واللہ اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس تو اگر کوئی ہمیں منوانے کے لیے لائے تو اللہ کی کتاب لے کے آیا، لیکن یہ بات بھی ہوشیار ہو کے سن لیں، ہم نے تقلید کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کرتے؟ بھائیو، اس لیے کہ جو فرق عرش میں اور فرش میں ہے، جو فرق آسمان اور زمین میں ہے، جو فرق صحرا و دریا میں ہے، جو فرق روشنی اور اندھیرے میں ہے، جو فرق مرد اور عورت میں ہے، جو فرق انسان اور حیوان میں ہے، اس سے کہیں بڑا فرق ایک نبی اور امتی میں ہوا کرتا ہے، اور وہی فرق ان کی اتباع اور اطاعت اور تقلید میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان سنا جائے کہ دنیا کے سارے صدیق مل جائیں، فاروق مل جائیں، سخی مل جائیں، حیدر کرار مل جائیں، سارے صحابہ مل جائیں، مکمل تابعین مل جائیں، تبا تابعین مل جائیں، فقہا بھی مل جائیں، محدثین مل جائیں، اتقیا آ جائیں، صلحاء آ جائیں، امام آ جائیں، بزرگ آ جائیں، ہادی آ جائیں، رہنما مقتدا پیشوا سارے مل جائیں، اللہ کی قسم سید الکونین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آقا کو چھوڑ کر کے پھر کسی اور کی بات کو نہیں مانتے۔ جہاں مصطفیٰ کا مقام ہے اس مقام پہ کوئی اور نہیں پہنچا ہے، ساری دنیا بھی مل جائے تو جب یہ مقام میں نہیں پہنچ سکے، ذات میں نہیں پہنچ سکے، تو حضرات جو نسبت آقا کی ذات اور عام لوگوں میں ہے وہی ان کی بات کے اندر نسبت ہے۔ اسی لیے ہم نے ہاتھ ہی وہیں ڈالا ہے جہاں بعد میں ہاتھ اٹھانے یا بدلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک بات، ویسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے عام لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یارو ہم نے کون سی مرضی کی ہے، بات تو اتنی ہے یہ قرآن و حدیث دریا ہے اور دریا سے یہ چار نہریں نکلی ہیں، اب چاروں امام ہیں ان میں سے چار دریا سے نہریں، جو مرضی جس کو مان لے ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا بھائی تمہاری مثال ہم مان لیتے اگر تم اس پہ عمل کرنے والے، سب سے پہلی بات کہ دریا کی جو چاروں نہریں ہیں نا، اگر وہ ایک ہی دریا سے نکلی ہیں، سوچنا بھائیو، چاروں امام کتاب و سنت کو لینے والے، چاروں نہریں ایک دریا سے نکلنے والی، تو ہمیں اتنا بتایا جائے کہ پھر یہ ایک نہر والا دوسری نہر والے پہ اعتراض کیوں کر رہا ہے، ایک نہر والا دوسری نہر والے کے پانی پہ اعتراض کیوں کر رہا ہے، دریا تو ایک ہے، نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہم نے پھر یہ بھی کہا کہ آؤ ہم نہر کا پانی لیتے ہیں، دریا کا پانی بھی لیتے ہیں، دونوں سیمپل لے کے لیبارٹری میں پیش کرتے ہیں، اگر تو وہ ایک ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر ایک نہیں ہے تو پھر دعویٰ۔ اور جب ہم نے لیا نا سیمپل لیے، بھروائے، لیبارٹری میں پیش کیے، تو اللہ کی قسم جس دریا کا دعویٰ کیا جاتا تھا نا اس کا پانی نہیں تھا۔ اور اسی طرح حضرات گرامی، نہروں کے پانی اور دریا کی حاجت و ضرورت جو ہے، نہروں کے پانی ملنے سے دریا کی ضرورت ختم تو نہیں ہوتی، کیوں جاتی ہے؟ یا دریا اور دریا والوں کو ڈھانا گرانا شروع کر دیا جائے؟ نہیں، نہریں تبھی چلیں گی جب دریا جو ہیں وہ قائم ہوں گے. اور اگلی بات، اگر کوئی جا کر کے ڈائریکٹ دریا سے پانی لے لے تو پھر اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ آج تلک اگر یہ مثال درست ہے تو دریا سے ڈائریکٹ پانی لینے والے کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے میں کھل کے کہتا ہوں، رضینا بقسمت الجبارقینا، اوے ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. لنتباع وللجحال تقلید، اللہ نے علم دے کر کے ہمیں اتباع اور اطاعت کی نعمت سے نواز دیا، اور لا علمی کی وجہ سے کچھ بھائیوں کے مقدر میں تقلید لکھ دی. لنتباع ولیل جو حال تکلیف ہو. اور بھائیو، سننے کی بات بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں، بڑے پیار سے دیکھیں، ہم تکلیف کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو کتاب و سنت کا رستہ ہے نا، اس پہ کوئی گرد و گزار نہیں، کوئی پریشانی نہیں. لیکن جب آدمی کتاب و سنت کا راستہ چھوڑ کے تقلید کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہاں شخصیت پرستی کا گرد و غبار اٹھتا ہے. شخصیت پرستی، قدم قدم پہ یہ شخص اس کو مانا، دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، مجھے کیوں نہیں مانا، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، میرے میں کیا خامی ہے. یہ جب غبار اٹھتا ہے نا، اس غبار سے انسان کو نزلہ ہو جاتا ہے. اگر یہ نزلہ شخصیت پرستی کا اللہ معاف کرے، انسان کے پہلے اگر دین پہ گرے تو دینی زندگی برباد، اور پھر ایسا ایسا روحانی زندگی کا چین اور آرام وہ بھی گیا، اور پھر جسم جو ہے اس کے 10 اعضائے رئیسہ کو ختم کر دیتا ہے. نزلہ مشہور ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس حصے پہ گرے اس کو نکارا بنا دیتا ہے، اللہ اس کے اٹیک سے معاف کرنا. لیکن آئیں دیکھیں، یہی نزلہ، یہ سروے کے بعد بات ہے، حقیقت ہے. آپ آئیں میدان میں دیکھیں، اگر بات سنو، آنکھوں پہ جب یہ گرتا ہے نا تو نور چشم لے اڑتا ہے، اور ساری زندگی انسان کتاب و سنت سے اندھا ہو کے باغ و بہار سے محروم ہو کے کیا سرائیوں کی دلدل میں دھنسا رہتا ہے. آنکھوں کا نقصان، کانوں پہ گرتا ہے تو سمائے حق سے محروم ہو جاتا ہے. حضرات توجہ میری طرف رہے، کانوں پہ گر جائے آدمی حق سننے کے قابل نہیں رہتا، دل پہ گر جائے تو سانچے فکر کے بدل کے رکھ دیتا ہے، دماغ پہ گرتا ہے تو سوچ کے کالے بدل دیتا ہے، ناک پہ گرتا ہے تو کتاب و سنت کے گل و ریحان کی خوشبو اسے بدبو لگنے لگتی ہے، اور پھیپھڑوں پہ گر جائے تو اللہ معاف کرے، اتباع اور اطاعت کی فضا میں آدمی کے لیے سانس لینی مشکل ہو جاتی ہے، اس شخص کے لیے جس کے پھیپھڑوں پہ یہ تکلیف کا نزلہ گرے. 6-7 عضو اگر یہ سینے پہ گر جائے نا، اللہ نہ کرے کسی کو یہ پریشانی، سینے پہ گر جائے تو جہاں آدمی اس کے اوپر ہاتھ نہیں باندھ سکتا تکلیف ہوتی ہے، وہاں انسان کے سینے میں بغض اور حسد بھرا جاتا ہے. اور اگر یہ زبان پہ گر جائے تو آدمی کو سورہ فاتحہ کی نہ لذت محسوس ہوتی ہے، جہاں وہ آمین کی ماشاءاللہ مٹھاس سے محروم ہوتا ہے، وہاں قال اللہ وقال الرسول جیسے حق کی صدا سے بھی ناکارا ہو جاتی ہے. اور اگر یہ اللہ نہ کرے ہاتھوں پہ گر جائے تو آدمی جہاں اس کو یہ رفع الیدین سے مفلوج کر دیتی ہے نا، وہیں اس کو کتاب و سنت سے بھی یاری کر دیتی ہے. قدموں پہ گر جائے، اللہ نہ کرے نماز میں آدمی آدمی ساری زندگی محروم رہ جاتا ہے، 10 اعضائے رئیسہ بدن کے یہ ناکارا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان جو ہے یوں ہی لڑکھڑاتا ہوا قبر کی منزلیں طے کر جاتا ہے. اس لیے ہم اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں. اور پھر سنیں، بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے جناب ابھی فرمایا کہ تقلید کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو آیت التقلید کہتے ہیں، اس میں تو یہ لفظ ہیں. بھائیو توجہ رہے گی نا، تو سنیں پھر آیت کیا ہے. آج ہم پوری آیت پڑھیں گے، پوری
آگے نہیں پڑھیں گے، درمیان سے بھی نہیں پڑھیں گے. آج کیا ہے پوچھا گیا، کہنے لگے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں نے کہا بھائی آیت تو قرآن مجید کی ٹھیک ہے لیکن ہم پوری پڑھ لینا ذرا. یہ دو جگہ پہ آیت، ایک سورہ نحل کے اندر ہے، آئیں پہلے ہم اسے پڑھ لیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور 44. دوسری سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا بھائیو، آ جائیں. پہلی بات، ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا کیا ہے اس کا خلاصہ سنیں. اللہ فرماتے ہیں دین وہ ہے جو بذریعہ وحی ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اور دین کی بنیاد وحی پر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اور نبی اکرم سے پہلے تیسرا مسئلہ کیا نکلا کہ جتنے بھی انبیاء حضرات آئے وہ مرد تھے اور ان پہ وحی اترتی تھی. اور چوتھا مسئلہ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے علم میں نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے آنے والے سارے انبیاء مرد تھے، تو پھر آپ کیا کریں، آپ ان سے پوچھ لیں جن کے پاس ذکر ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر، ان سے پوچھ لیں. بھائیو کون سا مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے انبیاء مرد نہیں تھے، رجال نہیں تھے، وہی ان پہ نہیں اترتی تھی، آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر، اہل ذکر سے پوچھ لیں. حضرات ایسے ہی پانچواں مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اگر آپ کے پاس دلائل اور صحیفے نہیں تو پھر آپ ان سے پوچھ لیں جو جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں جو جانتے ہیں. اور چھٹا مسئلہ کہ ہم نے ان ناموس ہستیوں کو سینہ زوری کے لیے نہیں بلکہ ادلہ اور براہین اور آیات اور بینات دے کے بھیجا ہے. بل بینات، پوچھنا کیا ہے؟ واضح دلائل کے ساتھ، ادلہ و براہین کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ، کھلے حقائق کے ساتھ. والزبر، یہ سینہ زوری نہیں ہے بلکہ ان انبیاء کی یہ سنی سنائی دعوت نہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے زبر اور صحیفوں کے ساتھ. اور نامی چیز کہ پوچھنا ہے تو صحیفوں سے پوچھو، حوالہ مانگ کے پوچھو، دیکھ کے. بالزبر، بالبینات والزبر، دیکھ لینے میں حرج ہے جب یہ بینات ہیں، زبر ہیں، صحیفے ہیں. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، دسویں چیز، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھنا ہے. ذکر کیا ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے جو تیری طرف اتارا ہے وہ ذکر ہے. وہ اللہ نے کیا اتارا؟ قرآن یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی خفی، آپ کا فرمان. میرے بھائیو یہاں ذکر سے مراد آدمیوں کی، امتیوں کی بنائی ہوئی فقہ کہاں ہوئی؟ بس آلو اہل الذکر، ایک چیز. اور پھر گیارہ نمبر، آلو ذکر سے مراد علم وحی رکھنے والے، علم وحی رکھنے والے، کیونکہ علم وحی وہ کتاب و سنت ہے. اور بارہویں چیز کہ ذکر کیوں اتارا اللہ نے، لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس لیے کہ آپ بیان کر کے واضح کر کے بتائیں. لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، تبیین کریں. بھائیو نبی بھی بیان کرے گا اور مرضی سے نہیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ نے ان کی طرف اتارا ہے. وقت کا نبی بھی اپنی مرضی ہے، اس لیے اس کا بیان بھی دلیل ہوتا ہے، جبکہ امتی وہ خود دلیل نہیں ہوتا، اس لیے اس کا بیان بھی دلیل نہیں ہوتا. امتی پر نہ تو وحی آتی ہے اور نہ اس کے پاس تشریح کی اتھارٹی ہوتی ہے، نہ وہ منتخب من اللہ ہوتا ہے، نہ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اس لیے امتی کی ہر بات مستند نہیں ہو سکتی، نہ سند بن سکتی ہے، نہ وہ دین بن سکتی ہے. تو میرے بھائیو ایسا کر جو معصوم عن الخطا نہیں،
اس پہ وحی اتری نہیں، تشریح کا وہ مجاز نہیں ہے، تو اس کی رائے اور قول کو کیسے حتمی حرف آخر قرار دیا جا سکتا ہے؟
پھر سنیں، جب وہ قول اور رائے میں خطا سے معمون نہیں تو اس کی بات کو بلا چون چرا ہر آدمی پہ مسلط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس شخص کی تقلید شخصی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کہاں سے نکلا اس آیت میں؟ اور بھائیو اگلی بات، یہ آیت تو بذات خود تقلید کی بجائے تفکیر کی دعوت دیتی ہے، تقلید کی بجائے تفکیر کی دعوت دیتی ہے. آخر میں کیا فرمایا؟ لعلہم یتفکرون. پوچھیں ہم نے جو ذکر بھیجا ہے اس کی وضاحت بھی کریں. کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکیر کریں، غور و فکر کریں، سوچے سمجھیں. حضرات، تفکیر اور تقلید تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تقلید جمود سکھاتی ہے، تفکیر حرکت سکھاتی ہے. اگر یہ دلیل تھی تو پھر یہاں لعلہم یتفکرون کیوں کہا گیا؟ اللہ کو بھول ہو گئی، اللہ کہہ دیتے لعلہم یتقلدون، تاکہ وہ تقلید کریں. بھائیو، اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہ آیت تقلید کی دلیل نہیں. اور اگر دلیل ہوتی نا، دلیل یہ آیت دلیل ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتے فاسألوا اہل الذکر. توجہ ہے نا بھائیو، میں بات وہ کر رہا ہوں جو دلیل کے ساتھ ہو. یوں اور بھی ہو سکتی ہیں باتیں، لیکن نہیں. اگر یہ دلیل تھی تقلید کی، اللہ کیا کہتے قلدوا اہل الذکر؟ اللہ نے کیوں کہا فاسألوا اہل الذکر؟ فرما دیتے قلدوا اہل الذکر. اور فاسألوا اہل الذکر میں بھائیو سوال کرنا تقلید کب ہوتی ہے؟ اگر سوال کرنا تقلید ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مشرکین کے مقلد ہوئے. آپ نے ان سے کتنے سوال کیے؟ سوال کیے کہ نہیں کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوالات کیے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور بھائیو پھر اللہ خود مقلد ہے، اللہ خود سوال کرتے ہیں. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. یہ رب کا سوال ہے، اس کا مطلب ہے رب ہمارا مقلد. اگر سوال کرنا تقلید ٹھہری ہے تو میرے بھائیو اللہ رب العزت کا یہ معاملہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک شرط بھی لگائی، ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر آپ نہیں جانتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر آپ نہیں جانتے، چلو مان لیں کہ یہ دلیل بنتی تھی، اس کے لیے بنتی نا جو لا علم ہے. ہمارے تو یہاں عالم بھی مقلد ہوتے ہیں. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو تب تمہارے لیے پہلا یہ شرط ہے نا. اب اگر کسی میں یہ شرط پائی نہیں جاتی، وہ علامہ ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ جہبت فی العلم ہے، وہ بحر العلم ہے، وہ ماشاءاللہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، مفسر قرآن ہے، سب کچھ ہے، تو پھر یہ دو الگ الگ متضاد رائے کیوں ہیں؟ متضاد رائے کیوں ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں اگر نہیں جانتے، یہ جانتا بھی ہے پھر بھی جا رہا تکلیف کیوں کر رہا ہے؟ حضرات، اگلی چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں. جاؤ یارو، قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں کو لے لو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی مفسر قرآن ہوگا؟ کیا آپ نے اس آیت سے مراد تقلید لی؟ اور بھائیوں نہیں لی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفے خلفائے راشدہ میں سے کسی ایک نے اس کو دلیل بنا کر کے تقلید کی؟ عمر نے ابو بکر کی، یا عثمان نے جناب عمر کی، یا علی حیدر کرار نے جناب عثمان کی، یا عشرہ مبشرہ نے انہوں نے سے یہ تفسیر مراد لی ہو، یا پورے صحابہ کرام نے، یا تابعین کرام میں سے کسی ایک نے، یا تبع تابعین نے، یا محدثین نے؟ بلکہ چھوڑو یارو، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام نے، چاروں اماموں سے آج جن کے نام پہ تقلید جاری ہے، چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے تقلید کا چیپٹر نقل کر کے، تقلید کا چیپٹر نقل کر کے نیچے اس آیت کو بطور دلیل لکھا ہو؟ حضرات، ہم سب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے، یہاں چاروں اماموں جن کے نام تقلید تھوپی گئی وہ اس کو دلیل
تقلید کی نہیں مانتے تھے. دوسری چیز کیا ان کے شاگردوں میں سے کسی نے, تو پھر بھائیو نتیجہ کیا نکلا کہ مقلد بھائی یہ بھیا کسی کی مانتا نہیں. کیوں؟ اگر یہ مانتا محمد الرسول اللہ کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مانا تقلید والا نہیں کیا. یہ مانتا خلفائے اربع کو تو ان کی مان لیتا, انہوں نے نہیں کیا. یہ مانتا عشرہ مبشرہ کو ان کے طریقے پہ چلتا. یہ مانتا صحابہ کرام کو ان کی مان لیتا. یہ تابعین کو مانتا ہوتا ان کی تسلیم کر لیتا. یہ ائمہ اربع کو وہ کسی کو مانتا ہوتا تو ان کی مان لیتا کہ ان میں سے کسی سے تو یہ ملتا نہیں, میں اسے دلیل کہاں سے بنا رہا ہوں. حالانکہ مقلد وہ کیا ہوتا ہے, اس کی دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے. اور یارو جاؤ, کائنات تھک گئی ہے, کتنے عرصہ ہو گیا ہے, کسی امام کا ایک قول تو کوئی لے کے آئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تقلید کی دلیل بنائی ہے. فسألوا اہل الذکر کو. اور بھائیو اگر نہیں, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار, یہ نہیں ہو سکتا. اگلی چیز یارو, کم از کم یہ اپنے ایک امام کی تو مان لے, ایک کی تو مان لے. اللہ کی قسم یہاں حنفیت کا ماحول ہے. ہم کہتے ہیں یارو, امام ابو حنیفہ پہ سب سے بڑا الزام اور جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے تقلید کا کہا ہے. نہیں, انہوں نے اپنی ذات کے لیے اس کو پسند نہیں کیا. اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی, اللہ کی قسم, وقت کے امام اس کو چھوڑ کے نہ جاتے. اور پھر اگلی بات بھی سن لیں, ہمیں کہا جاتا ہے یارو تقلید قلادہ سے ہے, قلادہ کا معنی ہار ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, اس کا معنی پٹا ہے. کہتے ہیں ہم انسان ہیں, انسانوں کے لیے قلادہ ہار ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے پٹا ہوتا ہے. انسانوں کو انسانوں والا معنی مبارک, جانوروں کو جانوروں والا معنی مبارک. بعد میں نعرے لگتے ہیں, میرے بھائی نہیں, تو نے یہ بات ہمیں نہیں کہی ہے, تو نے غور نہیں کیا. جانوروں کو جانوروں والا معنی مبارک, قلادے کا معنی ہم نے نہیں کیا ہے پتا, اور ہمارے رب نے کیا ہے. پہلی بات, قرآن میں کہیں تقلید کا ذکر ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی خوش ہو کے کہے نا جی دیکھو ولل قلائد ہے نا قرآن میں, ہم کہیں گے بھائی سورت کا ایک تو اوپر عنوان دیکھ لے, وہ انسانوں والا نہیں ہے جانوروں والا. دوسرا دیکھ کہ ہم نے اسے جانوروں کے معنوں میں نہیں لیا. اے اللہ نے جانوروں کے گلے میں جلنے والا پتا یہاں مراد لیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے, صحابہ کرام نے لیا ہے. ارے ظالم, اب بول تیرے یہ بول کدھر گئے کہ جانوروں کو جانوروں والا معنی مبارک, یہ تو نے جانور رب کو کہا, اس کے رسول کو کہا, صحابہ کرام کو کہا, ہمیں نہیں کہا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, یہ چھوٹے منہ سے بڑی بات نکل گئی. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم, میرے بھائیوں توبہ کر لینی چاہیے. بھول جانا بڑی بات نہیں, بھول کے اوپر ضد کیے رہنا یہ بری بات ہے. اور پھر اگلی طرف آئیں, ہم لفظ تقلید دوستو کیوں نہیں کرتے کہ میں نے کہا قرآن میں یہ ہے ہی نہیں, حکم نہیں اس کا. کہتے ہیں جی ولل قلائد. میں نے کہا چلو یارو ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں, یہ حکم کے طور پہ تو نہیں آیا, جیسے ہم نے دکھایا نا ویسے دکھاؤ. اتیو اتبعو, اتیو اتبعو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اس طرح کے لفظ لے کے آؤ نا. من یقلد ابا حنیفۃ فقد اطاع اللہ. اگر نہیں ملتے کہتے جی یہ ابھی آپ نے پڑھا تھا ولل قلائد, میرے بھائی چلو مان لیتے ہیں. اللہ تو شروع میں لا لگا رہے ہیں, لا ولا القلائد, کہ یہ قلادے کا معنی اگر یہاں تقلید ہے تو پھر تو اس کا معنی یہ ہوا نا کہ تقلید نہیں. بات ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن بات پھر طول پکڑ گئی, دوست ابھی نہیں مانے. حضرات گرامی آئیں, کہتے ہیں اگلی دلیل, چلو جی قرآن مجید سے نہیں ملی, حدیث سے نہیں ملتی, پوری امت کا اجماع ہے. اجماع سمجھتے ہیں بھائیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مجتہدین کسی مسئلے میں فی عصر من العصور کسی زمانے میں متفق ہو جائیں, یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اجماع ہوتا. اور یار جاؤ اگر یہ اجماع ہی دلیل ہے نا تو ہم اس پہ بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. کتاب الاحکام کے اندر جز نمبر 4 صفحہ نمبر 190 ہے, علامہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ یہ اجماع کا حوا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اجماع بلکہ اس کے خلاف ہے. اجماع اس کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں پورے صحابہ کرام کتنے تھے دوستو؟ 1,25,00,000 سے متجاوز صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے یا اس کی اتباع ہے, تقلید نہیں ہے. جائیے صحابہ کرام کا اجماع ہوا, پھر تابعین کو لے لیں, سارے تابعین کا اجماع, تبا تابعین کو لے لیں, ان کا اجماع. اور پھر یاد رکھیے اسی وجہ سے چونکہ اجماع ہے اس بات پہ کہ تقلید صحیح نہیں, اگر نہ ہوتی تو ان کے دور میں کم از کم تقلید ہوتی. جب نہیں پائی گئی, کسی ایک نے نہیں کی ہے, تو حضرات پھر یاد رکھیے کہ اجماع اس پہ ہے کہ اتباع اور اطاعت کی جائے, تقلید نہ کی جائے, تو کھانا دیا جائے, اصل کو دیکھا جائے. کہا امت, یہ بھی بعد میں ہو گئی حضرات, بعد میں امت تقلید پہ مجتمع نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی بھی ہے تو بعد میں اجماع ہونے والا قاعدہ ہے اصول فقہ کا, یہ پڑھا جائے نا ذرا تھوڑا سا. اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اجماع کو جو پہلے صحیح ثابت ہو چکا ہے دوسرا اجماع نہیں توڑ سکتا, دوسرا اجماع نہیں توڑ سکتا. اگر مان لیتے ہیں ہو بھی گیا تو حضرات تب بھی یہ باطل ہے. اور پھر میں ایک اور اعتبار سے بھی ہم تقلید نہیں کرتے. یارو قرآن مجید میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا نبی, وہ دنیا میں وقت کا سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے. سب سے پہلا مسلمان, کلمہ پڑھنے والا, رب پہ یقین کرنے والا, اسلام لانے والا, ایمان لانے والا, وہ بذات خود بنفس نفیس وقت کے نبی ہوا کرتے ہیں. اول المسلمین وہ ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جس اسلام کو ہم نے تھاما ہے نا, کتاب و سنت کو, اس میں سب سے پہلا مرد جو اسلام لایا تھا ہمیں اس کا نام آتا ہے. کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بھائیو میری ساتھ چلیے گا انشاءاللہ, ابھی فیصلہ ہوتا ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں. اور سب سے پہلی عورت, ہمیں اس عورت کا بھی علم ہے کون ہے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اور اگر کوئی اسلام میں پہلا بچہ داخل ہو رہا ہے نا, دیکھیے کتنی یہ روشن دلیلیں ہیں, اس کے نام کا بھی ہمیں پتہ ہے کون ہے, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر کوئی پہلا غلام داخل ہوتا ہے ہمیں ان کے بھی نام کا علم ہے. کیا نام؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یارو اگر اسلام میں کوئی پہلی خاتون شہید ہوتی ہے ہمیں اس کے بھی نام کا علم ہے, سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ معاملہ ہے تو ہمیں جس اسلام کو ہم نے تھاما ہے نا, ہمیں اس کی پہلی وحی کا بھی پتہ ہے. پہلی وحی آسمان سے اتری, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور صرف وحی کا پتہ نہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ حجاز کی سرزمین میں اتری, حجاز میں سے مکہ میں اتری, مکہ میں سے جبل نور میں اتری, جبل نور میں سے بھی ہم پہاڑ کے اندر بھی جگہ اس کا بھی علم ہے کہ جس جگہ پر اتری وہ غار حرا تھی, اتنا پتہ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی آخری وحی کیا تھی, اس کی آخری وحی کیا تھی, وَاتَّقُوا يَوْمًا. اور ہمیں یہ بھی الحمدللہ پتہ ہے کہ اللہ نے اس اسلام کی جس کو اتارا تھا تکمیل کر دی ہے, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ. اب ذرا پیار سے آئیں, پیار سے آئیں بھائیو. ہم اس لیے تقلید نہیں کرتے کہ تاریخ میں تقلید کا آئینہ دھندلا ہے, دھندلا ہے, اندھا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. ایمان سے بتائیں, مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جس کی تقلید کی گئی وہ امام اول المقلدین تھا کہ نہیں تھا. نبی اسلام کی دعوت دیتے ہیں نا, کتاب و سنت کی دعوت, سب سے پہلے اس کو مانتے ہیں, اول المسلمین ہوتے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے جن کی تقلید کی جاتی ہے کیا وہ اول المقلدین, یعنی کیا وہ سب سے پہلے وہی مقلد تھے؟ جائیے قیامت کی دیواروں تک جواب ڈھونڈیے. دوسری چیز,
تقلید میں جس نے سب سے پہلے کی اور مانا اس پہلے مقلد کا نام تاریخ بتا سکتی ہے مرد کا؟
دوستو میں کوئی گھر کی چار دیواری میں بات نہیں کر رہا، میں عقل کو اپیل کر رہا ہوں، دعوت دینے آیا ہوں،
آئے کوئی لے کے تو آئے، پہلا مرد مقلد نام پیش کیا گیا،
چلے مرد نہیں ملتا کسی عورت کا نام لیا جائے کہ سب سے پہلی مقلدہ کا نام،
ہم جانتے ہیں الحمدللہ
پہلی مسلمان عورت سیدہ خدیجہ تھی، لایا جائے نام، اور چلو مرد نہیں ملتا کسی پہلے مقلد بچے کا نام،
پہلے کسی غلام کا جنہوں نے تکلیف،
وہ بھائیو چلو
اتنا بتا دیا جائے تاریخ تقلید میں سب سے پہلا مسئلہ وہ کون سا تھا جس میں تقلید کی گئی،
ہمیں تو پہلی وہی کا علم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ہمیں اس کی آیات کی مقدار کا بھی علم ہے، اتنی تھی، اتنا بتایا جائے وہ مسئلہ کتنا تھا، کس حد تک اس میں تقلید کی گئی، اور چلو یہ بھی نہیں پتا چل سکا، ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کون سی سرزمین میں بیٹھ کے مسئلہ ہوا
اور کس شہر میں ہوا، شہر کے کس محلے میں ہوا،
اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ہمیں اس کی آیات کی مقدار کا بھی علم ہے اتنی تھی، اتنا بتایا جائے وہ مسئلہ کتنا تھا، کس حد تک اس میں تکلیف کی گئی، اور چلو یہ بھی نہیں پتا چل سکا، ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کون سی سرزمین میں بیٹھ کے مسئلہ ہوا
اور کس شہر میں ہوا، شہر کے کس محلے میں ہوا، محلے کی کس گلی میں ہوا، گلی کے کس گھر میں ہوا، گھر کے کس کونے میں ہوا، اور نہیں تو آؤ پھر مانیے ہم بتائیں حجاز کی سرزمین میں مکہ المکرمہ میں، مکہ المکرمہ کے جبل نور میں، جبل نور کی غار ہرا میں، غار ہرا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ،
چلیں جی اگر پہلا مسئلہ نہیں ملتا جی وہ اس وقت ابھی تاریخ تدوین نہیں ہوئی تھی، بھائیو ہم یہ پوچھ لیتے ہیں اس کا آخری مسئلہ ہی بتا دیا جائے کہ تقلید کی تاریخ کا وہ کون سا آخری مسئلہ تھا جس کے اوپر تقلید کی گئی، یا ابھی تک تقلید پایا تکمیل کو نہیں پہنچی، اسلام تو کامل ہے نا، مکمل ہو گیا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
بھائیو اتنا پوچھنا ہے، یہ کوئی لڑائی والی باتیں تو نہیں، بڑی کھلی کھلی پیار محبت کی باتیں ہیں، آخری مسئلہ بتا دیا جائے، اگر نہیں تو یہ کہا جائے کہ ابھی تکمیل نہیں ہوئی یا ہو گئی ہے، اور بھائیو اگر تکمیل ہوئی تو کہاں ہوئی، کس مسئلے کے ساتھ ہوئی، کس نے کی، اور اگر ابھی نہیں ہوئی تو یہ بتا دیا جائے کب ہوگی، اگر ابھی تک نہیں ہوئی یہ بتا دیا جائے کب ہوگی، اور اس کا آخری مسئلہ کیا ہوگا، ہمارا حق بنتا ہے، اور بھائیو اللہ کی قسم ہم تقلید اس لیے نہیں کرتے، میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تقلید یہودیت نصرانیت عیسائیت ہندو مت بدھ مت رہبانیت اور مجوسیت کے دروازے کھول دیتی ہے، آپ کہیں گے کیوں، یارو آقا کے آ جانے کے بعد اگر کوئی عیسائی اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانے آپ اس کو کیا کہتے ہیں، بولیے ذرا، کافر کے نہیں، عیسائیوں کو کافر کہتے ہو کہ نہیں، حالانکہ وہ وقت کے نبی کی شریعت مانتے ہیں، اور اگر کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے آقا کے آ جانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، کافر ہے، یارو ہمارے لیے کیوں جائز ہے، وہ تو وقت کے نبی کی مانتے ہیں، ایک نبی شریعت کتاب سب کچھ، لیکن یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ایک امتی کو مانا جائے تو یقیناً یہ نہ آپ کی لاج نہ آپ کے کلمے کی لاج، اور ہم تقلید اس لیے نہیں کرتے کہ تقلید بے ادبی سکھاتی ہے، ہمارا نام تو یاروں نے رکھا ہے بے ادب گستاخ، اور لیکن جاؤ یارو تقلید جیسی دنیا اور کائنات میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، ہم نے صرف اماموں سے امتیوں سے منہ موڑا، حالانکہ موڑا نہیں ہم نے، ہم نے ان کا ادب بھی کیا احترام بھی کیا، لیکن جب شریعت کی بات آئی ہم نے کہا نہیں وہ اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ہم ٹھہرے گستاخ، اور یار مجھے یہ بتایا جائے اگر امتی سے منہ موڑا جائے آدمی بے ادب ٹھہرے، اگر وقت کے نبی سے منہ موڑا جائے تو اس کا نام کیا رکھا جائے، اس کا نام کیا ہوگا، کیا کہا جائے گا اس کو، اور دیکھیے تقلید صحابہ کرام کے بارے میں بڑے نازیبا کلمات بولتی ہے، جس صحابی کو ڈاج کرانا ہو نا گرانا ہو وہاں یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، یارو یہ غیر فقیہ تھا، یہ غیر فقیر، جیسے آج کسی کو برا کہنا ہو یہ غیر مقلد، اور صحابی کو گرانا ہو غیر فقیر، اللہ کہیں کلہم عدول، سب کے سب اللہ کہیں رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، لیکن آج کا شخص ان پہ راضی نہ ہو، تو میں یہی سمجھتا ہوں اسی طرح تقلید بے ادبی کیوں سکھاتی ہے؟ یہ کیا ہے لوگوں؟ اللہ کی کتاب ہمارے لیے سینوں کی ٹھنڈک ہے، سینوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور، لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ فقہ جو ہے نا یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے. یارو کبھی جوس والی دکان پہ جانا، وہ آپ دیکھیں گے سنترا مالٹا نچوڑ کے جوس تو رکھے گا، سنبھال کے پی لے گا، اور پھوک کہاں پھینکتا ہے؟ کوڑے والی ٹوکری میں. او بھیا، تو نے فقہ کو نچوڑ کہہ کے رب کی قسم وہ بے ادبی کی ہے اللہ کی کتاب سے، وہ بے ادبی کی ہے اللہ کی کتاب سے، مصطفیٰ کے فرمان پہ جو ایک جوس بنانے والا اپنی ریڑی پہ کھڑا ہو کے کنو مالٹے اور سنترے سے نہیں کرتا ہے، تو نے اس کو پھوک کہا ہے. اور کچھ نے کہا جی یہ کتاب و سنت سے ہم نے فقہ کا مکھن نکالا. او بھائیو، جب مکھن نکال لیا جائے تو پیچھے لتی چھڈی بچتی ہے یا کچھ اور بچتا ہے؟ ہائے، کیا کہا جائے؟ یہ بے ادبیاں جب ہم نے دیکھی تو ہم نے تقلید نہیں کی. ایک اور وجہ ہے ہم تقلید نہیں کرتے، کیونکہ تقلید توڑتی ہے جوڑتی نہیں. تقلید توڑتی ہے، اور اسلام کا مزاج توڑنے والا نہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ تفرقہ، یہ پارٹیاں، یہ مزاج نہیں. او بھائیو، تقلید کا حشر کبھی اپنوں کے ہاتھوں سے دیکھیں کیسے ٹوٹی. بریلوی اور دیوبندی دونوں حنفی ہیں کہ نہیں؟ دونوں تقلید کرتے ہیں، دونوں کا امام ایک ہے. لیکن اللہ کی قسم، اگر تقلید جوڑتی ہوتی یہ الگ الگ مسجدیں کیوں بنتی؟ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے؟ اگر تقلید اتنی اچھی تھی کہ ہمیں اس کی دعوت دی جاتی ہے، ہم مان لیں. بھائیو، اتنا بتایا جائے، یہ صرف، حالانکہ دونوں ایک ہی امام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن افسوس کی بات ہے دونوں طرف میں اتنی لڑائی، اتنا جھگڑا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. ایک دوسرے کو کافر تک کہا ان بھائیوں نے، حالانکہ دونوں ایک امام کو مانتے ہیں. اور اگر یقین نہیں آتا، بریلویت کی طرف سے کتاب لکھی گئی زلزلہ، زلزلہ، اور اس کتاب نے بریلوی بھائیوں کے بقول دنیا دیوبندیت میں زلزلہ مچا دیا، زلزلہ بپا کر دیا. ایک کتاب کے 6 جواب لکھے گئے، کچھ برے صغیر سے اور کچھ یورپ سے، انگلینڈ سے جواب آئے. جواب میں بھائیوں نے کتاب لکھی تمانچہ، دیوبندی بھائیوں نے تمانچہ. پھر بریلوی بھائی اٹھے، انہوں نے جواب میں کیا نہیں، دیوبندی بھائیوں نے لکھی دھماکہ، زلزلے کے مقابلے میں دھماکہ. پھر بریلوی بھائی اٹھے، انہوں نے لکھی تمانچہ، پر پتہ کیا لکھا؟ زلزلہ بہت نقصان کرتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں کچھ کا نقصان، لیکن جو تمانچہ ہوتا ہے نا وہ منہ پہ پڑتا ہے. پھر جواب در جواب، جواب در جواب، ایک دوسرے کو کافر، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ مشرک، لکھا گیا کہ نہیں لکھا؟ اور بھائیو، پہلے اپنے گھر سے تو فارغ ہو لیں، پھر ذرا باہر نکلے نا، پھر متبعین سنت کو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والوں کو برا بھلا کہا جائے. اگر یہ تقلید اتنی ہی اچھی چیز تھی اور واقعی حقیقت تھی، تو کیا قصور ہے دیوبندی بھائیوں کا کہ بریلوی ان کو کافر و مشرک کہتے ہیں؟ کیا قصور ہے بریلوی بھائیوں کا اگر دونوں ہی تقلید کو ماننے والے، ایک ہی امام کو ماننے والے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ پہلے آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں دونوں مل کے بیٹھ کے، پھر ہم کہیں گے کہ آئیے ہماری طرف. لیکن اگر گھر سے ہی فراغت نہیں ہوتی تو باہر کیا کیا جائے گا؟ اور بھائیو، مقلد دل پھینک ہر جائی ہوتا ہے، تقلید انسان کو ہر جائی پن سکھاتی ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے. یاد رکھیے، کیوں؟ شخصیت پرستی اور بڑائی کے نام پہ جس کو جو بڑا ملا وہ وہیں بیٹھ گیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے، شخصیت پرستی پہ بڑا دکھائی دیا، ان کو مان لیا. امام مالک آئے، ان کے ساتھ مل گئے. امام شافی آئے، ان کے ساتھ مل گئے. امام احمد آئے، ان کے ساتھ. او بھائیو، چھوڑو، یہ تو الگ الگ راہیں ہیں، چار نہریں ہیں، آئیں ایک نہر والوں نے کیا کیا؟ راستے میں اگر دیوبند آیا
تو وہاں پکڑ کے اس کو بیٹھ گئے، سہارنپور آیا تو اس کو لے کے بیٹھ گئے، بریلی آیا تو اس کو، امام احمد رضا ملے تو ان کے نام پہ فرقہ، حالانکہ ہیں سارے ہی احمد، سارے ہر جائی جو ملا اس کے نام پہ، نئے نئے اضافے، نئے نئے اس کے اندر جو ہے اپنی طرف سے رسومات، رواج، بدعات، خرافات کیوں آئیں؟ بڑوں کے نام پہ آئیں، اور کسی کو جناب اجمیر سے ملے تو معین الدین چشتی کے ساتھ سلسلہ چشتیہ بنا لیا، بغداد میں عبد القادر جیلانی ملے تو یہ سلسلہ قادریہ بنا لیا، اور کسی کو عطار ملا تو عطار ہی بن گئے۔ حضرات کن کن کا ذکر کروں، لیکن آئے ہم کو دیکھیں کبھی، ہم نے کیا کہا؟ او یارو جاؤ، آج تلک ہمیں منوایا جا رہا ہے، او یارو تم کبھی آقا کو چھوڑ کے کسی اور کا بھی نام لے لیا کرو، ہم نے کہا جا جا جا، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے آقا جیسا کوئی لے کے آئے پھر ہم ان کو چھوڑیں۔ لیکن کیا ہے، ہم نے یہ کہا، دیکھا ہے جب سے ہم نے محبوب کبریا کو، اٹھتی نہیں ہے آنکھ کسی اور کی طرف، ہم دل پھینک ہر جائی نہیں، سب کچھ مولا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد حضرات گرامی، ہم اس لیے بھی تقلید نہیں کرتے کہ کیونکہ تقلید دن بدن بدلتی جا رہی ہے، اگر ہم نہ کریں تو برے ٹھہرتے ہیں، اگر بھائی خود نہ کریں تو کچھ نہیں۔ مثال دے دوں، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ حضرات اگر ہم کوئی مسئلہ نہ مانیں نا امام صاحب کا، ہمیں بہت گالیاں دیتے ہیں بھائی، بہت گالیاں، واللہ بہت گندی گندی گلیز گلیز گالیاں، بڑی عجیب گالیاں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام صاحب تو عقیقہ کے قائل نہیں، لیکن یہ سارے جو کر رہے ہیں کیوں بھائیو؟ یہ ہے نا، یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی۔ اور پھر مجھے بتایا جائے، اگر موقف وہی درست ہے جو امام صاحب نے طلاق کے بارے میں پیش کیا ہے، تو یہ پھر بیچارے جب دے بیٹھتے ہیں تو اہل حدیثوں کے پاس کیوں بھاگتے ہیں، کیوں مشورہ دیا جاتا ہے؟ اور اسی طرح تیسری چیز، اگر حلالہ حنفی مذہب ہے اور صحیح اور درست ہے، تو پھر اس سے راہ فرار کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اور اگر مسجدوں میں عورتوں کی آمد حرام ہے اسلام میں، تو مجھے یہ بتایا جائے، اب گیلریاں بننا کیوں شروع ہو گئی ہیں، تہخانے بننے کیوں شروع ہو گئے؟ کل تلک تو مسجدوں میں عورتوں کا آنا حرام تھا، اب عیدگاہوں میں کیوں جانے لگی ہیں، تراویوں میں کیوں جانے لگی ہیں؟ اور مولانا اپنی اہلیہ کو لے کر کے مسجد حرام میں کس منہ سے داخل ہو کر کے عمرہ کرتے ہیں، اور کس منہ سے مسجد نبوی میں لے کے جاتے ہیں، اور کس منہ سے مسجد قبا میں لے کے جاتے ہیں؟ یہ بھی تو مسجدیں ہیں، اور یہ عورتیں مولویوں کی عورتیں بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی نے روک کے پوچھا عمرے پہ حج پہ، اور مولانا ہم نے تو یہ سنا تھا عورتوں کا مسجدوں میں آنا درست نہیں ہے، بچوں کا آنا درست نہیں ہے، یہاں کیسے لے آئے؟ اور حضرات اگر دیہاتوں میں جمعہ پڑھانا درست نہیں تھا کل تلک، آج امام صاحب نے کوئی نیا فتویٰ دیا، آج یہ جائز کیوں ہو گیا؟ یا 98 کی بستی کے اندر کیوں جمعے ہو رہے ہیں؟ حنفی مسلک میں تو دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہو سکتا، شہروں کے اندر۔ حضرات اس وجہ سے بھی ہم تقلید نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے، قرون اولا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر جو ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد، پھر ان کے بعد۔ آقا نے 3 صدیوں تک کی بات کی، اور 3 صدیوں میں اللہ کی قسم تقلید نہیں ہے، 4th صدی میں تقلید آئی، اور خیر القرون سے ویسے ہی زمانوں کو نکال دیا، اچھائی ختم۔ جب تلک تقلید نہیں تھی، اچھائی ہی اچھائی، جب شروع ہو گئی اچھائی جاتی رہی۔ اور میرے بھائیو، آخر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، علماء ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کو عنوان دے رہا ہوں، یہ عنوان ہیں جن کی وجہ سے ہم تقلید نہیں کرتے، ہر عنوان پہ مستقل ادلہ ہیں۔ پہلی چیز کہ تقلید، ویسے یہ کوئی نہ کہے، یہ نہ سمجھے کہ لا علاج بیماری ہے، بھائیو قابل علاج بیماری ہے، یہ قابل علاج بیماری ہے، مرض لا دوا نہیں، تقلید میں جفا ہی جفا ہے، ذرہ بھر وفا نہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ یہ تقلید مست نہیں ہے، تقلید مست نہیں ہے، مست ہے زبردست نہیں زیردست ہے، یہ تقلید گلے کا ہار نہیں، ہار ہی ہار ہے۔
اور یہ رستہ ہموار نہیں راہ پرخار ہے، یہ اماموں کے سر تھوپنا سفید جھوٹ ہے، تقلید رائٹ پاس نہیں ہے، یہ سود مند نہیں باعث ضیاع ہے، اس میں فائدہ نہیں سبب خسراں ہے، یہ باعث مشرف نہیں سبب حرما ہے، تقلید دلداری کا نام نہیں دل آزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تقلید دینداری نہیں بلکہ ایاری ہے، رہنمائی نہیں بلکہ رہزنی ہے، رہبری نہیں نقب زنی ہے، خیر خواہی نہیں بدخواہی ہے، بھلائی نہیں خودخواہی ہے، باعث استقار نہیں وجہ رسوائی ہے، یہ علم و آگہی نہیں بے آگاہی ہے، سمان شجاعت نہیں ارمان پسپائی ہے، یہ فضیلت نہیں رذیلت ہے، باعث کرامت نہیں سبب ندامت ہے، باعث عزت نہیں سبب ذلت ہے، تقلید محبت نہیں سرچشمہ نفرت ہے، یہ رحمت نہیں زحمت ہے، اور علم نہیں بلکہ بدلیل خود جہالت ہے، تقلید سبب سلابت نہیں باعث خلاج خجالت ہے، اور میرے بھائیو یہ حق کی عدالت نہیں باطل کی وکالت ہے، تقلید دلیل نہیں رد دلیل ہے، تقلید کا باطن تندرست نہیں علیل ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ بے سود مشغلہ ہے، یہ امام دوستی نہیں امام دشمنی ہے، یہ باعث فخر نہیں قابل شرمیدہ ہے، تقلید رب کبریا کی پسند اور منسا نہیں ناپسندیدہ ہے، اور یاد رکھیں تقلید رب رسول کے لیے باعث آرام نہیں سبب تقلید ہے، تقلید اسلام کا زیور نہیں بلکہ اس کے دامن پہ دھبا اور لکیر ہے، تقلید عقل انسانی کا درما نہیں بلکہ اسے معاف کرنے والا جرثومہ ہے، تقلید صحت ایمانی کے لیے مفید نہیں مضر ہے، تقلید اتفاق پیدا نہیں کرتی بلکہ اختلاف کو ہوا دیتی ہے، یہ جوڑتی نہیں کٹ کرتی اور توڑتی ہے، تقلید رب رسول صحابہ تابعین اور ائمہ کی فرما برداری نہیں نافرمانی ہے، اور تقلید محمود و مرغوب نہیں تعصب ہٹ دھرمی اور جمود ہے، تقلید کوالٹی میڈ نہیں کوانٹیٹی میڈ ہے، تقلید کوالٹی میڈ نہیں کوانٹیٹی میڈ ہے، یہ سنگ میل نہیں سنگ را ہے، یہ وفا نہیں وفا کا جنازہ ہے، یہ نعمت ربانی نہیں ہماری کرتوتوں کا خمیازہ ہے، تقلید قابل عمل آئیڈیالوجی نہیں بلکہ زام پرخام کی سوشیالوجی ہے، تقلید سمجھیالوجی نہیں بلکہ اندھیالوجی ہے، تقلید گلے کا ہار نہیں بلکہ اس کا پھنڈا ہے، ہاتھ کا کنگن نہیں بلکہ ہتھکڑی ہے، پاؤں کے لیے پازیب نہیں بلکہ بیڑی ہے، تقلید کی کمر سیدھی نہیں بلکہ ٹیڑھی ہے، تقلید عظمت نہیں اس کا زوال ہے، باکمال نہیں بلکہ خام مال ہے، یہ دین پر جلال نہیں بلکہ شخصیت کا جال ہے، اور تقلید کا راہی خوشحال نہیں بدحال ہے، تقلید مظلومات باطلہ کا پلندہ ہے جس سے حق کو چھپایا جاتا ہے، یہ شیطانی شکنجا ہے جس کے ساتھ اطاعت و اتباع سے ہٹایا جاتا ہے، یہ جہالت کا خونی پنجہ ہے جس سے توحید و سنت کا چہرہ مسخ کیا جاتا ہے، یہ خون خار درندہ ہے جو کتاب و سنت کا خون کرتا ہے، یہ وہ پرندہ ہے جو عمدہ پاکیزہ کو چھوڑ کے رجس و نجس پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے، بھائیو تقلید دنیا میں آر آخرت میں نار ہے، تقلید کے راہی کا انجام تباہی ہے، مولا کی شہادت ہے آقا کی گواہی ہے، جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے، حضرات گرامی یہاں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری مثال ویسے نہ ہو کہ ہم جنت کو تو چاہتے ہوں لیکن صرف دعاؤں تک اللہ جنت دے دے اللہ جنت دے دے، اور میرے بھائی اگر جنت کے راستے میں اور تیرے درمیان کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان کو ختم کر کے اس راستے پہ چلا جا، مثال سمجھے ایک آدمی کے کھیت نہر کے کنارے ہوں، اس کے کھیت میں اور نہر میں تھوڑی سی مٹی ہو درمیان میں، وہ اس مٹی کو تو نہیں ہٹائے بلکہ وہاں مصلی بچھا کے نماز استسقاء شروع کر دے، مٹی کو تو نہ ہٹائے نماز استسقاء بارش کی دعائیں مانگے، اللہ بھیج بارش اللہ دے پانی میرے کھیت خوش میری تجھ پہ توکل، اور میرے بھائیوں رب سے جنت کی دعائیں آرزوئیں صدائیں مناجات اور یہ سارے سلسلے کچھ ہمت اور فائدہ نہیں دیں گے آپ کو اگر آپ نے کوشش کر کے کاوش کر کے اس راستے کی رکاوٹ کو ختم کر کے جنت والے راستے کو نہ اپنایا، اور اللہ کی قسم یہ مسلک اہل حدیث جنت کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ، اور اس کی یہ عظمت ہے کہ اس مسلک میں افراط اور تفریط کی بجائے راہ اعتدال کا حسن ہے، ہم اس کی دعوت کیوں دیتے ہیں، نہ افراط نہ تفریط راہ اعتدال کا حسن ہے، یہاں موقف تو دو ٹوک ٹھوس
واضح اور بے لچک ہوتا ہے، لیکن انداز بیاں حکمت بھرا، انداز تربیت دلکش اور انداز تبلیغ دل پذیر ہوتا ہے. یہاں شرک اور دردر کی ٹھوکروں کی بجائے پاکیزہ صاف ستھری بے داغ توحید کو سینے سے لگایا جاتا ہے. میں مانتا ہوں یہاں بدعات خرافات اور رسوم و رواج کی بجائے اسوہ رسول اور سنت نبوی کو آنکھوں میں بسایا جاتا ہے. ہم اس کی دعوت کیوں دیتے ہیں کہ یہاں صحابہ کرام سے بے پناہ محبت اور اہل بیت سے والہانہ عقیدت بھی ہے. یہاں ائمہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کی غایت درجہ تعظیم و تکریم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح حدیث رسول کو اقوال ائمہ اور آرائے رجال پہ ترجیح دینے کا ذوق سلیم بھی ہے. اور ہم اس کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں محدثین کرام کی مسائل جمیلہ کا حسن انتخاب بھی ہے، فقہائے اعظم کی عرق ریزیوں کا حسن اعتراف بھی ہے، یہاں عمل کے سانچے میں ڈھلنے کا اہتمام اور احکام شریعت کا التزام بھی ہے، یہاں تحقیق کا وسیع و عریض میدان بھی ہے، اور دلیل لینے اور دینے کا عملی رجحان بھی ہے. تبھی تو مولا کریم نے دن دگنی رات چگنی میرے اس مسلک کو ترقی سے نوازا ہے. وللہ الحمد علی ذلک. اگر آپ بھی ذوق سلیم رکھتے ہیں، تحقیق کی تڑپ رکھتے ہیں، نجات کی فکر رکھتے ہیں، تو آئیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چلیں تحقیق کے میدانوں میں اور دلیل کے محاذوں پر. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تاروں کی مانند ہے کسی ایک کی پیروی کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرات گرامی، قبل اس کے کہ اس روایت کے الفاظ اور ما لہو وما علیہ پہ جایا جائے، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جس آقا کا یہ فرمان ہے ان کے فرمان کا کیا ہے؟ علیکم بسنتی، علیکم بسنتی. جب آقا کی سنت مل گئی کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات گرامی، رہا یہ کہ جن کی تم پیروی جن کی مرضی کر لوگے، میں نے بتا دیا کہ سارے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک مقلد نہیں تھا، اور کسی ایک صحابی نے اس کو دلیل بنا کے تقلید کو قائم نہیں کیا. کل رفع الیدین کتنی بار ہے؟ بسم اللہ، ست بسم اللہ. میرے بھائیو، کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھائیوں نے پھر سبق یاد کروایا ہے. یہی چک، یہی گاؤں، یہی بازار، یہی مسجد، یہاں اللہ کی توفیق سے ایک نہیں بیسیوں دلائل کے ساتھ یہ بتایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر سن لیں، نماز میں، شروع میں، تکبیر تحریمہ کے وقت پیار اور محبت سے ہاتھ اٹھائے، لیکن اٹھائے گا وہ جس کے اوپر تقلید کا نزلہ ہاتھوں پہ نہیں گرا، دوسرا نہیں اٹھا سکتا. ہاتھ مطلوب ہو جاتے ہیں اور کتاب و سنت کو بھی نہیں تھام سکتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا رکوع کو جاتے ہوئے، تیسرا اس سے اٹھتے ہوئے، اور چوتھا جب دو رکعتوں سے آپ اٹھتے تھے. یہ نوٹ کر لیں، بار بار کر لیں. اگر پیار اور محبت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات کو ماننا ہوا، تو انشاءاللہ اگر اللہ شروع میں توفیق دیتے ہیں تو درمیان میں بھی دے دیں گے. حضرات گرامی، اگلا سوال ہے، سورہ فاتحہ قرات ہے یا کہ نہیں؟ بڑی میٹھی بات کی بھائیوں نے، قرات ہے کہ یا نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ بولو 98 چک کے لوگوں، کتنے پارے؟ وہ کسی کو شک تو نہیں، کتنے پارے؟ 30. پہلے پارے کا نام بولو 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 بولو. الف لام میم، پہلے پارے کا یہ نام ہے نا، اور آخری پارے کا نام ام یتساءلون. اب مجھے یہ بتایا جائے، قرآن کے 30 پارے پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا. بعد میں نہ کہنا جی یہ تسی کہہ گئے تھے ہو. حضرات، اگر قرآن پورا 30 پاروں پہ ہے، پہلا پارہ الف لام میم اور آخری پارہ ام یتساءلون، تو یہ شروع کی جو صورت ہے وہ کدھر گئی؟ سورہ فاتحہ پہلا پارہ تو الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے. ہاں جی، یہ ہے ام القرآن، یہ ہے ام القرآن. اور اگر اس کو مان بھی لیں، ابھی قرآت کے چکروں میں کیا پڑھتے ہو، اس سوال کے چکر سے تو نکلو پہلے. اللہ نے اگر یہ کہہ بھی دیا ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، تیرے بقول قرآن کے 30 پارے، تیرے بقول پہلا پارہ الف لام میم سے شروع، تیرے بقول آخری پارہ اما یتساءلون، اگر قرآن کے 31 پارے ہیں تو بولے،
کہ ہم اس میں سورہ فاتحہ کا شمار کر دیں. اور حضرات اگر مان بھی لیں وہ دلیل ہے تو اللہ نے قرآن پڑھنے سے روکا, وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں. نماز میں جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے صرف ام القرآن پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم الف لام میم سے والناس تک کوئی آیت نہیں پڑھتے جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں جی صحیح کی بات تھی. اگلا سوال ہے, آپ کا دعویٰ بلا واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا یہ دعویٰ صحابہ ہونے کا نہیں ہوتا ہے. جب تقلید آپ کے نزدیک ناجائز ہے تو خطبہ احادیث سے آپ کو دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے. دین اور مذہب کا یہ فرق کیا ہے؟ السائل یوسف. میرے بھائی پہلا سوال کہ آپ کا دعویٰ بلا واسطہ پیغمبر سے دین سیکھنے کا ہے, یہ دعویٰ پھر آپ نے سنا ہی نہیں. ہم نے کتاب و سنت کا دعویٰ کیا ہے. کتاب و سنت یہ اگر شیطان کے ذریعے بھی پہنچ جائے نا, اللہ کی کتاب اگر کوئی حق ہے وہ شیطان کے منہ سے نکلے لیکن مصطفیٰ کے ساتھ تصدیق مل جائے, اس کو بھی مان لیتے ہیں. لیکن بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا فاضل بھی کچھ بولے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق نہ ملے, ہم کہہ دیتے ہیں کہ آدمی بڑا ہے لیکن حق اس سے بھی بڑا ہے. حضرات دوسری بات, اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اسناد کو لیتے ہیں سندیں کے ساتھ یہ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تو یہ تقلید ٹھہری. پھر میرے بھائی کو اس بات کا علم ہے ہی نہیں کہ اسناد اور شہادت یہ تقلید نہیں ہوتی ہے. تقلید ہوتا ہے کسی کی بات کو بلا دلیل لے لینا, کسی کی بات کو بلا دلیل لے لینا اور اس شخص کی بات کو دلیل بنا لینا کہ جس کی بات دلیل نہیں ہوتی ہے. بھائیو ہم بات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیتے ہیں لیکن صحابہ کرام اور صحیح سند کے راستے سے, کیوں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا. لیکن درمیان میں مت سمجھے کوئی کہ ہم کسی راوی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں, حتیٰ کہ اگر وقت کے صحابی بھی ہوں ان کی بات بھی اگر کہیں کوئی کہے ہم کہتے ہیں نہیں, پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھا جائے. کیونکہ یہ خود صحابہ کہا کرتے تھے. کسی نے کہا تھا نا کہ یہ حج کا معاملہ کیا ہے, جواب ملا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمتع کو پسند کرتے تھے, جواب ملا آپ کے ابا جان تو یہ نہیں کہتے ہیں. کہا امر ابھی یتباؤ ام امر رسول اللہ, وہ مجھے پوچھنے بتانے کہنے والے لقمہ دینے والے مجھے یہ بتا شریعت میں میرے آقا کی بات مانی جائے گی یا میرے بابا کی مانی جائے گی. حضرات سوال ختم ہوتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ میں اپنے اس موضوع کو مکمل کروں گا مرکزی جامع مسجد اہل حدیث میاں چنو میں انشاءاللہ, اور یہ اپنے پورے شرع و بسط کے ساتھ آئے گا. اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اج دے پروگرام دیاں تہانوں کیسٹا اشفاق کے سٹ ہاؤس مسجد جامعہ عزیزیہ پل بازار سائی وال تو مل جان گیاں, اور علماء کرام دیاں تقریراں خریدیا کرو, خصوصا علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ, یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا عبدالحق صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر جید علماء کرام دیا تقریرا سنیا کرو, تہن بہت فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ.
کے بعد اگر تجھے کوئی پوچھے نا صرف اللہ حاجت روا کیوں, وہ مشکل کشا کیوں, وہ بگڑی بنانے والا کیوں, ہمارا یہ عقیدہ کیوں, ہمارا یہ دعویٰ کیوں, بتا اس کو لے کے آؤ دنیا میں جو خالق ہو. جب کوئی خالق نہیں تو پھر کوئی مشکل کشا بھی نہیں. اللہ نے کیا کہا, ذوف الطالب والمطلوب, مکھی لے کے چلی گئی بڑی کمزور تھی, پیچھے بھاگنے والا تیران کرنے والا اڑ کے پرواز کرنے والا تیرے وقت کا, تیرے شہر کا, تیری بستی کا, تیرے گاؤں کا, یہ ولی جتنا مرضی پروازیں کر لے کمزور ہے, یہ پھوکے مار لے, یہ منتر پڑھ لے, یہ وظیفے کر لے, یہ ورد کر لے, یہ تیری آنکھوں کو تو چمگا دے سکتا ہے, میری اس بنائی ہوئی کمزور مخلوق مکھی سے جو وہ شوربے کا ٹیسٹ لے گی چھین نہیں سکتا. ما قدر اللہ حق کا قدری, پھر اللہ شکوا کرتے ہیں بندو کو میں نے بنایا, شکل میں نے دی, عقل میں نے دی, رزق میں نے دیا, دولت میں نے دی, اولاد میں نے دی, وطن میں نے دیا, شہر میں نے دیے, مال میں نے دیے, عزت میں نے دی, وجود میں نے دیا, عزیز و اقارب میں نے دیے. ما قدر اللہ حق کا قدری, پیدا میں نے کیا
لیکن در بھی اپنا دکھایا اس کے باوجود یہ کبھی تیرے در کبھی میرے در کبھی در بدر یہ ذلیل رسوا ہو گیا. اللہ کو اس وقت پریشانی نہیں ہوتی ہوگی, اللہ کو غیرت نہیں آتی ہوگی, تیری بیٹی تیری بہو تیری بیوی اگر تیرے ہوتے ہوئے کسی غیر کے گھر میں اس نیت سے چلی جائے کہ میری تمنا پوری نہ ہوئی, میری چاہت وہ گھر والا زیادہ پورا کرے گا, تو اگر غیرت مند ہے گھر سے نکال دے گا, طلاق دے دے گا, قتل کی وارداتیں اگلے دن اخبار میں پڑی جائیں گی, تیرے رب نے تجھ کو بنایا وہ تیرا خالق, تو اس کے باوجود اس کے دروازے کو چھوڑ کے غیر پہ در پہ جائے تجھ کو شرم نہ آئے. ایک عورت اس کا بیاہ ہوا لیکن خاوند اس کی مطلوبہ ضرورت کو پورا نہ کر سکا. غیرت مند نوجوانوں, ماں اور بہنوں سب سنو, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سنو, خاوند اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکا, اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کی تمنا پوری نہیں ہو سکی, یہ ضرورت ہے زندگی کی, یہ جائے عدالت میں فسق کا دعویٰ کرے, طلاق لے لے, خلع لینے کے بعد کسی اور مرد سے جو اس کی ضرورت پوری کرے کیا ہے نکاح کر لے. لیکن یہ کب ہے جب خاوند نہ مرد ہے یا خسرہ ہے. ایسے میرے بھائیوں معاذ اللہ ایک عورت کو اجازت اس وقت ملی جب اس کی ضرورت اس مرد نے پوری نہ کی. تیرا رب جب تو غیر کے در پہ گیا گویا کہ تو نے اپنی زبان حال سے تو نہیں کہا, اپنے وجود سے کہہ دیا, اپنے عمل سے کہہ دیا, اللہ تو اس قابل نہیں ہے تجھ سے مانگوں, میں یہ قبر والے کو تجھ سے زیادہ قابل سمجھتا ہوں. مسلمان تیری غیرت کے ایمان کے جنازے نکلے, ان درباروں پہ نکلے, ان مزاروں پہ نکلے جن کی پوری زندگیاں رب کے سامنے روتے گزر گئیں. کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا, جواب نہیں دے سکے گا, سنبھل جا سوچ لے, جب تو خیر کے دروازے پہ جاتا ہے تیرے رب کے دل پہ کیا گزرتی ہے, وہ گزرتی ہے اللہ قرآن بنا کے اتار دیتے ہیں, ماں کا در اللہ کا قدری, میں نے اس بندے کو بنایا نطفے سے بنایا, مہین پانی سے بنایا, دو پیشاب کے راستوں سے بنایا, مرد اور عورت سے بنایا, اس نے میری قدر نہ کی. ہائے لوگوں, ایک عام آدمی آ کے طرف کے دل سے صدا دے, علاقے کے لوگ آواز سنیں, اللہ اتنے ہی گئے گزرے ذات ہیں, اللہ اکبر بھی مانے, اتنی عظیم شخصیت بھی مانے, مولا کی ذات کو تسلیم بھی کرے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھے, پھر مسلمان کسی غیر کے پاس جائے اس کی غیرت کے جنازے نکلے, آسمان والے پھر شکوا کرے, ما قدر اللہ حق کا قدری, انہوں نے اپنے رب کی قدر نہیں کی, تمہارا رب کمزور تو نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تو بڑے قوی اور بڑے غلبے کے مالک. بھائی, اور دوسری چیز جو حاجت روا میں ہونی چاہیے سنیے اور بات کو سمیٹتا ہوں. حاجت روا کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کو جو ضرورت پڑی ہے اس کو خود وہ ضرورت نہ ہو, اس کو یا اس کی بیوی کو, بچوں کو, عزیز و اقارب کو اس کی ضرورت نہ ہو. میرے گھر میں ایک بستر ہے, ایک آدمی آ کے کہتا ہے رات کا ٹائم ہے, ٹھنڈک میں مر رہا ہوں, پو کا مہینہ ہے, ذرا بستر دے دیجئے. میرے دل میں خیال آئے گا میرا ننا منا بچہ ہے, رات کے لمحے میں یہ مانگنے کے لیے آ گیا ہے, تو میں دل کے اندر ایک تھوڑی خواہ دے بھی دوں لیکن دل میں یہ خلچ رہے گی کہ میں نے اپنے اس بچے کی ضرورت کو مقدم کیوں نہ کیا. اسی لیے اللہ نے اعلان فرمایا, سنو, قل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے, قل ہو اللہ احد. بھائیو, ترجمہ آپ نے سنا, اس کا آج مفہوم سمجھ کے جاؤ, قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, بندے بے نیاز نہیں ہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, جس سے تو مانگتا ہے یہ بے نیاز نہیں. یہ بابا جی فوت ہو گئے, اس کا جی منہ بند کر دو کہ منہ کھلا نہ رہ جائے, شکل اچھی نہیں لگے گی, کھڑے ہو جاؤ کہو بابا جی آج شام کو آپ جب قبر میں جائیں گے ہم آپ کو مشکل کشا سمجھیں گے، اپنا منہ بند کر لو۔ آپ اس کے سامنے التجائیں کرتے رہیں، جھولیاں پھیلاتے رہیں اور سب کچھ کہتے رہیں، سارے محلے کے لوگ مل کے کہہ لیں، اس کے دانت اگر آپ خود بند نہیں کریں گے تو وہ اپنے جبڑے کو بند نہیں کر سکے گا۔ اس کو کہیں اپنی آنکھیں بند کر لو، میت کی شکل اچھی نہیں لگتی ہے، کیا خیال ہے آنکھیں بند ہو جائیں گی؟ نہلانے کی باری آئی، غسال آیا، محلے سے بلایا گیا، یہ بابا جی جن کی ساری عمر کسی نے شرمگاہ نہ دیکھی تھی، چارپائی پہ پڑا ہوا، بابا جی تسی ہونی آ جاؤ، اب بندیاں نو چکن دی ضرورت نہ پوے، بابا جی پڑے ہوئے ہیں، بھائی اٹھا لو گے تو اٹھیں گے نہیں تو لیٹے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ نہلانے کی باری آئی، بھائیو نہلانے والے کو حکم ہے کہ میت کو اچھی طرح نہلائے، ایسے ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ میت کو اچھے طریقے سے نہلانا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، آپ کے ہاں ایسے ہے؟ اب اچھی طرح نہلانے کا تقاضا ہے کہ اس کے پورے وجود کو صاف کیا جائے، اب زندہ کسی ولی کو ہاتھ لگائے اس کی شرمگاہ پہ کوئی ہاں تڑپ کے چھال مار کے اٹھے گا، اوئے گستاخ آ جائے، ایک ہی اگر اس میں ہمت ہے تو اس کو کہو اٹھ کے بولے۔ یہ سب کچھ ہوا، غسل ہوا، کفن لیا گیا، جنازہ پڑا، چارپائی اٹھی، قبر پہ پڑا ہے پڑا ہے، اٹھا کے ڈال دو گے اندر چلا جاؤں گا، نہیں پڑاؤں، ڈال دیا لحد میں، اینٹے بابا جی خود ہی، نہیں بھائی لگا دو گے تو لگ جائیں گی، نہیں، المہم جب تلک زمین کے اوپر تھا اس کو لوگوں کی ضرورت تھی کہ اس کا یہ تعاون کرے اس کو دفنانے میں، جب یہ زمین کے نیچے چلا گیا تو یہ بے نیاز ہو گیا، حاجت روا بن گیا، مشکل کشا بن گیا، وہ مشکل کشا نہیں بنا، تیری عقل کا برتن الٹا ہو گیا۔ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی مشرق کو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی سزا شیطان اس کی عقل پہ حملہ کرتا ہے، جب عقل فیل ہے اس سے جو مرضی کرا لو۔ اس لیے بھائی دوسری شرط کیا ہے؟ قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے کہ اس کو جنا ہو کسی کو دیتے ہوئے، اللہ کو اولاد کی فکر آئے، ولم یولد نہ اللہ جنا گیا ہے، اللہ کے نہ بھائی ہیں نہ بہنیں ہیں نہ والدین ہیں کہ کسی کو دیتے ہوئے فکر آئے کہ میرے والدین بھی پیچھے ہیں میں نے لوگوں کو دے دیا۔ پھر بھائیو کتنا اللہ قوی ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم و آخرکم، تمہارے پہلے کے لوگ آدم علیہ السلام سے اٹھ کے آ جائیں، و آخرکم قیامت کی دیواروں تک کے لوگ آ جائیں، و جنکم و انسکم جن بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، مرد آئیں، عورتیں آئیں، جوان آئیں، بوڑھے آئیں، بچے آئیں، اپنے آئیں، بگانے آئیں، رب کو ماننے والے آئیں، غیر آئیں، وہ حیکم و میتکم زندہ لوگ بھی آ جائیں، جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، اجتمعوا فی سعید واحد ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر ہر آدمی اللہ سے مانگے، طلب کرے، ما بلغ امنیت، جو اس کے دل میں وہم و گمان آئے، جو اس کا دل چاہے وہ رب سے مانگ لے، اللہ پھر ہر ایک شخص کو، ان لوگوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے کہ جتنا ایک آدمی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کے اوپر اٹھائے تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگا ہوگا، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اتنے بڑے خزانوں کے رب کو چھوڑ کے تو غیروں کے در پہ جائے، تجھے کیا ملے گا؟ یہی ملے گا، واقعہ سنو بات کو ختم کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ملتان کی کانفرنس میں کہتے ہیں، میرے کان میں آواز پڑی، کسی نے بتایا بہاولپور کے علاقے کے اندر ایک آدمی ہے، مرد اور عورتیں اولاد مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، ننگا رہتا ہے اور الف للہ ننگا ہے، مجنو اور مست ہے، لوگ جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، بڑی عقیدت سے اولاد مانگتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اولاد لینے جاتی ہیں، وہ زیر ناف بال کھینچتا ہے اور ایک بال دے دیتا ہے،
شاہ صاحب کہتے ہیں میرے دل میں آیا اس آدمی کو جا کے سمجھاؤں رب کا خوف دلاؤں. ملتان سے بہاولپور کا سفر کیا, پوچھتے پوچھتے اس کے علاقے میں پہنچا, دیکھتا ہوں ایک ویرانے میں ایک آدمی مست پڑا ہوا ہے, میل اور کچیل سے اٹا پڑا ہے, ننگا ہے. کچھ خواتین اس کے پاس بڑی عاجزی سے جھکے ہوئے جھولیاں پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس نے کیا کیا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا رہا ادھر ادھر, کوئی توجہ نہیں ہے. ایک بال کو اکھاڑا, ان تین میں سے ایک کو دے دیا, وہ خوش ہو گئی, باقی رونے لگ گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگی ہمارے مقدر نصیب برباد کہ ہم کو نہیں ملا, اس پیر کی نظر جو ہے اس عورت پہ ہو گئی, ہم بے قسمت نکلے. فرماتے ہیں دل خون کے آنسو ہو گیا, میں نے اس کو پکارا ہے بابا یہ تیری حالت کیوں, تجھے رب کا خوف نہیں, قبر کا ڈر نہیں, قیامت میں رب کے سامنے تو اللہ کو جواب کیا دے گا, اللہ کے بندو کے عقیدوں کو کیوں تباہ کر رہا ہے. کہنے لگا تیری شکل پیاری ہے, تیری صورت اچھی ہے, آج تلک مجھ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا, تو پوچھنے آیا ہے تو سن لے, جو رب کا دروازہ چھوڑ کے مجھ غریب اور فقیر کے پاس آئے, میرے پاس ان جوؤں کے علاوہ رکھا کیا ہے جو اس کو دوں, یہ مجھ سے مانگنے آتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں. لوگو تڑپ جاؤ, سمجھایا, درس دیا, سبق دیا, اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے, باتیں اگرچہ کڑوی ضرور ہیں لیکن کیا ہوتا ہے, وہ کڑوے گھونٹ جو ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے بچہ کڑوے سمجھتا ہے, حقیقت میں شفا ہوتی ہے. لوگو آج کے بعد اپنا عقیدہ یہ بنا لو, آپ تنہائی میں ہوں, نفل میں ہوں, گھر میں ہوں, مکان میں ہوں, آفس میں ہوں, دفتر میں ہوں, کھیت میں ہوں, کھلیان میں ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں, مشکل کی وقت آئے تو صرف اللہ کو پکارنا. کیا؟ یا اللہ. میرے بھائی اگر تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کام کو اس کے سپرد کر دیا, تو نے اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دیا. تیری مثال اس زانیہ بدکار کوٹھے والی طوائف عورت کی طرح ہے جو اس کا کوئی ایک نہیں ہوتا ہے, در بدر کی خاک چھانتی ہے. جی بھائیو رب سے وعدہ ہے, بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر یہ بات سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے قدم نہیں ہلیں گے جب تلک پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے لے, ان میں سے ایک جواب یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم, میرے بندے قدم ہلانے کی اجازت نہیں, جڑ جائیں گے, سورج سرانیزے پہ ہے اور پسینے ہیں ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے, اللہ حساب و کتاب کے کولوں کے اندر لوگوں کو رگڑ رہے ہیں, تیل کی طرح نچڑ رہے ہیں, اللہ کہیں گے قدم نہیں ہلے. ماذا عمل فیما علم, میرے بندے بورے والا کے علاقے مرضی پورا کے اندر تمہیں یہ بات بتائی گئی تھی, میرے قرآن سورہ حج سے ایک آیت ایک مثال بتائی گئی تھی, تمہاری ذہن سازی کی گئی تھی, میرا قرآن سنایا گیا تھا, اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں, کوئی اور حاجت روا نہیں, کوئی اور داتا نہیں, اولاد دیتا ہے تو وہی, مارتا ہے تو وہی, زندہ کرتا ہے تو وہی, رزق دینے والا ہے تو وہی. ماذا عمل فیما علم, تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا, یا عمل لے کے آ, عمل ہوا تو جنتیں مل گئیں, نہیں تو اللہ رب العزت کا عذاب میرے بھائیو بڑا شدید ہے. اللہ کے لیے آپ جہاں بھی بیٹھیں, جس محفل میں بیٹھیں, جس جگہ پہ بیٹھیں, پیار اور محبت کے ساتھ بھائیوں کے عقیدے بنائیں, دیتا ہے تو صرف اور صرف اللہ دیتا ہے, مشکلیں دور کرتا ہے تو وہ رب کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے, ہم نے گھر سے نہیں لیا, کتاب و سنت سے لیا ہے, اپنے گھر کی قرآن پہ نظر ڈال لینا, شاید اللہ تیری اور میری ہدایت کے لیے اس کو کافی بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.